لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي تري شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. پچھلے ترجماؤں سے آپ کے سامنے توبہ کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی عظیم شان عبادت اللہ پاک اور احادیث اور قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے معمولات میں ہونا چاہیے، ہر روز توبہ استغفار. اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی دن نہ گزرے کہ جس میں ہم تھوڑی بہت توبہ نہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بہت اچھا ہے. جیسا بہت کم دن ایسے گزرتے ہوں گے جس میں پانی نہیں پیتے ہیں یا کھانا نہیں کھاتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں بھی کھاتے تو ہیں نا، شام کو کھاتے ہیں، دیر سے کھاتے ضرور ہیں. تو کھانے پینے کی طرح اس کو لازم کر لیا جائے، وقت کم ہو تو تھوڑی دیر بھی توبہ کر لی جائے، اور پھر اس کے لیے زیادہ اوقات بھی مقرر کر لیا جائے، اور اگر آگے خوش نصیبی اختیار کرنا ہے تو پھر توبہ استغفار کے لیے کوئی ہر روز ایسا وقت مقرر کر لیا جائے کہ جس میں جم کر اللہ جل شانہ سے توبہ استغفار ہی کر لیں. توبہ کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں اور احادیث میں ہیں وہ تو پڑھے، لیکن وہ سب یاد ہوتی نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں اللہ جل شانہ سے توبہ کرے، اور ذرا استحضار کے ساتھ، حاضری دل کے ساتھ. ایک تو ایسے صبح شام سو سو مرتبہ استغفار کی تسبیح برابر ہے، بہت اچھی چیز ہے، کم بھی ہے اس کا. لیکن اس میں ایک کوتاہی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم سو مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن شاید دو چار مرتبہ کے علاوہ کہیں ہم کو ایسا استحضار نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ رنگ نہیں لاتی. میں نے یہ نہیں کہتا ہوں اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، سننا، رنگ نہیں لاتی. رنگ لانا اور ہے، ثواب ملنا اور ہے، ادا ہو جانا اور ہے، قبول ہو جانا اور ہے. اب تو جو آدمی صبح کو اور شام کو سو مرتبہ استغفار کرے وہ تو کتنا عظیم شان درجے کو پہنچ جائے گا. لیکن کیا بات ہے، وہی جو ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، آپ اور ہم مل کر سب دور کریں. وہ جو سو مرتبہ استغفار ہوتا ہے تو کبھی تو سو مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو یوں یاد آتا ہو کہ ہم نے کوئی گناہ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. جو سیگے یاد ہیں، اگرچہ اس کا پڑھنا بے سود نہیں ہے نہ بے فائدہ نہیں ہے، زبان ایک ظاہری ذکر میں مشغول تو ہے، لیکن رنگ لانے کے لیے، جذبات کو بڑھانے کے لیے اس میں جو ہم بول رہے ہیں اس کا استحضار بھی کرے اللہ جل شانہ. جیسے اگر کوئی آدمی استغفار کی تسبیح میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہتا ہے، تو اس کو پہلے تو اس کا ترجمہ جو دو سیکنڈ کا کام ہے اس کا انتظار کر لے کہ اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اگر اس سے بھی مختصر سیکھا ہو تو ذرا اور اچھا ہے. میں نے کہا اس کو نہیں چھوڑو، یہ بھی ہے اور بھی ہے. حکیم الامت سے کسی نے پوچھا حضرت، تو کہا کہ میں، انہوں نے فرمایا میرا معمول یہ ہے کہ میں اللہ مغفر لی بڑھتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے نا. اب اللہ مغفر لی چار پانچ منٹ میں ہو جائے گا، تین منٹ میں سو مرتبہ، لیکن ضرورت کس کی ہے؟ دماغ میں حاضری کی، میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگ رہا ہوں، اللہ مغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما. اور نماز میں تو آنکھ بند کرنا نہیں ہے، لیکن استغفار کا صیغہ اگر آپ پڑھے اور آنکھ بند کرے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے. ذکر اذکار کے اندر آنکھ بند کرنا، استحضار پیدا کرنے کے لیے آنکھ کو بند کر لینا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. نماز کے لیے تو جو شرائط اسے بولے، نماز میں آنکھ بند کر لینا سنت کے خلاف ہے، بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی سنت کے خلاف ہے. بالکل جہاں کوئی نظر نہ آتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہیں کوئی جانور وغیرہ ایسا ہو, جیسے گرم ممالک میں چلتے رہتے ہیں, کوئی کاٹ جانے کا اندیشہ ہو تو دل میں خوش نہیں رہتا ہے, تو تھوڑا سا اتنا اجالا ہو کہ تمہیں نظر آ جائے. تو نماز کے جو شرائط ہو, ذکر اذکار کے اندر ممانعت نہیں ہے نہ سنت کے خلاف ہے. تو اللہم اغفر لی, حکیم العلماء سے فرمایا کہ میں یوں کہا کرتا ہوں اللہ سے, اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما دے. اب کتنا مختصر سیگا ہے, لیکن دھیان کے ساتھ کہ 100 مرتبہ کہا تو کم از کم 50 مرتبہ تو استحضار ہو جائے, پھر آج بھی بڑھ جائے گا اللہم اغفر لی. اور اس سیگے کا مضمون ہمارے دماغ میں ہے یا نہیں, اس کی ایک علامت اور نشانی ہوگی, وہ یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو بھی کبھی کبھی بہنے لگے. جب کوئی آدمی کسی سے معافی مانگتا ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ مضمحل ہو جاتا ہے. آنسو نہ گرے تو فتباکو رونے جیسی آنکھ تو بن جائے, لیکن ہم تمہیں کہتے ہیں بالکل اس کو الٹا ہو رہا ہے, اللہ مغفر لی, ادھر آ جا, کسی کے ساتھ نکال تو وہ تو معافی مانگنے کی بات نہیں. بعد مرتبہ ہم نے دیکھا کہ 100 دانے کی تسبیح ہے, اللہ مغفر لی پڑھے, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ تو کس سے کہہ رہا ہے؟ تو کہہ تو رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا بزبان حال جو کہتا ہے, یعنی ہمارا جو حال ہے, کہ بندہ تو یہ کس سے کہہ رہا ہے, کون ہے؟ تو اس بندے کو کچھ خبر ہی نہیں. تو میں یوں نہیں کہتا ہوں کم کرو, لیکن 100 کی بجائے اگر 50 مرتبہ 25 مرتبہ بھی استحضار کے ساتھ کہہ لیا تو وہ کئی 100 مرتبہ سے آگے بڑھ جائے گا. باقی یہاں میں نے کہا کہ اگر دھیان نہیں ہے, فائدے سے خالی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ مل ہی جائے گا. اسے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بھائی دھیان نہیں ہے تو ہم چھوڑ دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس میں کوشش کرو. بہرحال استغفار کو روزانہ لازم رکھے. اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا, احادیث تو بیان کی, اور میں نے کہا قرآن پاک کی چند آیتیں, توبہ کا بڑا عجیب بیان ہے اور قرآن پاک میں تو سبھی عجیب ہے. میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر آپ کو یوں کہہ دے کہ کوئی فلاں بزرگ جو ہے وہ آپ کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ, تو آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں؟ بزرگوں کے پاس دعائیں کرانے کے لیے تو آپ اور ہم لکھتے ہیں, گزارش کرتے ہیں. آپ کا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بزرگان دین کے پاس گزارش کرتے ہیں کہ دعا کریں, کوئی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں. جو دور بزرگان دین ہوتے ہیں ان پر خطوط بھی لکھتے ہیں اپنے شیخ وغیرہ پر. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے قرآن حکیم کے اندر, اور قرآن حکیم سے بڑھ کر سچی بات کون سی ہوگی؟ من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پانچویں بارے میں اللہ جل شانہ قرآن پاک میں اگر ہم کو یہ کہہ دے کہ تم اگر تمہارے گناہوں سے ندامت کرو گے, پشیمان ہو جاؤ گے, چھوڑنے کا ارادہ کرو گے, اور یہ کہو گے کہ یہ کیوں مجھ سے ہو گیا, میں نے کیوں کیا, اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے آئندہ نہ کرنے کے لیے, اس وقت فرمایا تم یقین جان لو کہ فرشتے تمہارے لیے تمہاری توبہ کے قبول ہونے کی دعا کر رہے ہیں. یہ قرآن پاک میں, قرآن پاک کی بات یقینی ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے. کوئی مسلمان قرآن پاک کے ایک حرف پر بھی شک نہیں کرتا ہے, یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے. سارے مسلمان قرآن پاک کے ایک حرف کو سچ مانتے ہیں, چاہے کیسا بھی مسلمان ہو, کسی بھی درجے میں ہو, کتنا بھی گنہگار ہو, قرآن پاک کے ایک حرف کو سچ مانتا ہے. اور فرشتے بھی کون فرمایا؟ ایسے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے زمانے سے, جب سے دنیا پیدا کی ہے, قیامت تک ان کو اسی پر لگایا ہے کہ تم لوگ یہی کام کرو, تمہاری ڈیوٹی یہی ہوگی کہ جو میرے بندے توبہ استغفار کرے ان کی توبہ استغفار کی قبولیت کی تم مجھ سے دعا کرو. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا کی قبول کر ہی لیتے ہیں, کیا سب ہوتا ہے. اور اس کا بیان وہی سورہ مومن میں ہے, 24 بارے میں 7-8 نمبر کی آیت کے اندر ہے. فرماتے ہیں الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھاتے ہیں, میں نے پہلے کہا تھا آپ کو, اب 4 اٹھا رہے ہیں اور قیامت کے میدان میں 8 ہو جائیں گے. اس کی حکمت ہے, اس کا بیان کرنے کا اس وقت وقت نہیں ہے, ورنہ یہ چیز یہیں رہ جائے گی. فرمایا الذین یحملون العرش, 24 و 12, جو فرشتے عرش الہی کو اٹھا رہے ہیں اس وقت, ومن حوله اور اس کے گرد گرد بہت سے دوسرے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، چار تو اٹھانے والے اور دوسرے عرش. ومن حوله وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربهم اپنے رب کی تحمید کرتے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، یہی پڑھتے ہیں. الذین یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون، اور اللہ جل شانہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی، ان کا گناہ کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بھی یعنی مطلب یہ کچھ افضل کے خلاف ہی ہو گیا. اور پھر آگے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ ساری چیز آ جانے کے بعد بھی آپ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سبھی چیز کا کنارہ ہے لیکن آپ کی رحمت کا کنارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو درمیان میں بات یاد آ گئی، یہ سبھی چیز کا کنارہ ہے، اللہ کی رحمت کا کنارہ نہیں ہے، تو کوئی گناہ اگر بہت ستانے لگے، دیکھو یہ ایسی بات کر رہا ہوں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، پھر آپ کی مرضی جو بھی سمجھ لینا ہو، لیکن بات سچی ہے اور اس میں اگر سچ ہو تو آپ کسی سے انکوائری کر لو، بڑے عالم سے. جب کوئی گناہ بہت ستانے لگے، ہوتا ہے نا پچھلے زمانے میں، میں نے کر کیوں لیا یہ گناہ، چاہے وہ 10 سال پہلے کا ہو، 20 سال پہلے کا ہو، کہ میں نے یہ گناہ کر کیوں لیا، اور اس سے پھر شیطان اندر میں دخل دے کر آگے چلنے نہیں دیتا ہے، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کیسا ہوگا، مجھے حضور خواب میں نہیں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں خواب میں نہیں آتے ہیں، میرا یہ گناہ ہوگا وہ گناہ، ارے سمجھ رہے ہیں کچھ؟ فرمایا اگر ایسی تمہاری حالت پیدا ہو جائے تو نفل نماز پڑھو اور سجدے میں ایک دعا کو کرو، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو چلتے اٹھتے بیٹھتے، اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرمایا اس دعا سے تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد یہ اطمینان ہو جائے گا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا. اور اسی پر سے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت کا کنارہ نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یہ اللہ میرے کتنے بھی گناہ ہو لیکن تیری رحمت اس سے بڑی ہے، یہ میرا یقین ہے. اللہ کے رسول جی دعا سکھاتے ہیں، تمہیں اور مجھے تو صحیح کیا بولتے آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہی ہے کہ جس کو اللہ نے ڈالا ہے، ایسا کوئی دعا کو کوئی بنا کر بھی نہیں پیش کر سکتا ہے، یہ علم لدنی ہے. اگر کوئی ایسا گناہ تمہیں ستائے، فرمایا توبہ کر لی ہو، چھوڑ دیا ہو، لیکن ستائے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، حضور فرماتے ہیں اس دعا کو چلتے اٹھتے بیٹھتے خوب پڑھو، چند دنوں میں سکون ہو جائے گا، وہ گناہ چھوڑ دیا ہے. اللہم مغفرتک، دیکھو بالکل لفظ لفظ ترجمہ سن لو، حدیث پاک کی دعا، اے اللہ تیری معافی، مغفرت مانا تیری معافی، او وسع، بہت زیادہ وسعت رکھنے والی ہے میرے ذنوب بھی، میرے گناہوں سے، میرے گناہ سے نہیں، ایک گناہ کو تو عربی زبان میں کہتے ہیں ذنب، ولہم علی ذنب فاخاف یکثرون، اور جب اس کی جمع ہو جاتی ہے تو ذنوب، حدیث پاک میں ہے اس دعا میں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اس کا کنارہ نہیں ہے اور میرے گناہوں کا کنارہ ہے، میں نے جتنے بھی گناہ کیے کہاں تک بھی کیے اس کا کنارہ ہے، تیری رحمت کا کنارہ نہیں ہے، اور تیری رحمت کے اندر اگر میرے گناہ اگر چھپ گئے تو اتنی بھی نسبت نہیں ہے جیسے پوری زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی رنگ ڈال لی جائے، رنگ جانتے ہیں نہیں، پورے زمین کے اوپر ایک رنگ ڈال لی جائے اتنا بھی میرے گناہ کی حیثیت نہیں رہے گی. اللہ مغفرت کو، اور آگے پوری دعا ہوتی، ورحمت کا رجا عندی من عملی، اور اللہ میرے اعمال کے صحیح برے ہیں لیکن تیری رحمت سامنے آتی ہے تو مجھے امید ہو جاتی ہے، اللہ فرما دے میرا معاف کر دے جا کیا کہتے ہیں اللہ جل شان ہو میں نے معاف کر دیا. اس لیے دوست اور بزرگوں اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بہت ہی تموں کی، وہ میں کہہ رہا تھا فرشتے دعا کرتے ہیں، فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اللہ تعالیٰ یہ اللہ کریم فرشتے کہہ رہے ہیں تیری رحمت سب کو گھیری ہوئی ہے، کوئی چیز اس سے خالی نہیں، سب کے اوپر تیری رحمت ہے، کافر کے اوپر بھی تیری رحمت ہے، وہ آخرت میں عذاب دے گا لیکن دنیا میں گناہوں کی بات چلاتا تو ہے نا، کافر کفر کرتا ہے، ناشتک خدا کا انکار کرتا ہے پھر بھی صبح میں ناشتہ کرتا ہے، خدا کی رحمت ہی ہے نا، صبح تجھے مجھے کوئی گالی دے چا بھی نہیں پلا رہے، تمہیں مجھے کوئی گالی دے دے تو ایک پیاری چائے بھی نہیں. لیکن وہ فرمایا ولیکن خدا بند بالا وہ بس شیخ فرید بن عطار رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ بندہ نام ہے, ایک نصیحت کی کتاب لکھی ہے اور مولانا روم کو دی ہے عمل کرنے کے لیے. مولانا روم تو یہ مولانا روم کی عمر چھوٹی تھی. فرمایا اس میں لکھا ہے پندرہ میں وہ لیکن خدا بند بالا وہ بس بائیسیاں دریر استبر کس نبس آسمان اور زمین کے مالک اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر کسی کی روزی کا دروازہ بند نہیں کیا. تو کافر پر بھی رحمت ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھاتے نہیں تھے دسترخوان کے. دسترخوان بیت جاتا تھا تو بلانے کے لیے آتے تھے خادم, تو کوئی مہمان آیا ہے کہا نہیں ہے کہ آج نہیں کھانا کھائیں گے, بس مین راستہ جو تھا اس پر رہتے تھے, جس کو آج جیروسلم کہتے ہیں نا. ہاں ان کی قبر کے اوپر میں گیا ہوں, آپ بھی گئے ہوں گے. مسجد اقصیٰ سے 150 میل دور خلیل ابراہیم شہر ہے, وہاں ان کی قبر ہے. مسجد کے درمیان میں ہے, سب بنتی ہے اور درمیان میں ہے. تو لبے سڑک میں لوگ اونٹوں کی سفر پر جایا ہی کرتے تھے. خادم کہہ رکھا تھا کوئی بھی کھانے کے ٹائم پر پکڑ کے لے آؤ تو پکڑ کے. ایک دن ایسا ہوا کہ بہت دیر ہو گئی اور بھوک بھی لگی تھی, کوئی آیا کہ ہاں کوئی آ گیا کہا لے آؤ. لے آئے, مسافر تھا, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے کھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان کے اوپر یہ طریقہ تھا اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے کا, بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سب پڑھتے تھے. یہ جو کھانا کھانے بیٹھا مہمان, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. مان ہوا کہ وہ آتش پرست تھا, مجوسی تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال ہوا کہ میرے دسترخوان پر یہ آتش پرست بیٹھا ہوا ہے, بسم اللہ نہیں بولتا ہے, رحمت نہیں ہوگی. کچھ ارادہ کیا کہ اس کو کھانا الگ دے دے یا نہیں چلاوے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم, اگر وہ آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اپنا ہاتھ سخاوت سے دور کیوں کرتا ہے؟ اس کی عمر کہاں 100 سال کے قریب ہو رہی ہے, 99 یا 99 سال چل رہا ہے, آج تک میں نے اس کے اوپر روزی بند نہیں کی, تو ایک دن کے اندر ٹھک گیا. آج تک وہ آپ کی پوجا کر رہا ہے. اسی وقت اس مجلس کو اسلام بھی مل گیا, قبول کر لیا, یعنی اسلام کا معنی وہی مذہب ابراہیم, ملت ابراہیم حنیفہ. اتنا بڑا رحیم کریم ہے. تو ساری فرید عطار فرماتے ہیں ولیکن خدا بند بالا ہو بس آسمان اور زمین کے مالک خدا نے باعثیاں گناہوں کی وجہ سے دریر اس کے برکس نہ بس روزی کا دروازہ نہ دہری پر بند کیا, نہ کافر پر, نہ مشرک پر, نہ فاجر پر. ارے بلکہ وہ معاملہ کبھی کبھی تو عجیب ہو رہا ہے, جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کو چائے نہیں ملی, اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کو انڈا ملا. ادھر کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ ساری سمجھنے کی بات ہے. تو کتنا رحیم کریم. تو فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سب چیز کو علم کے اعتبار سے اور محیط ہے. تو پھر آگے فاغفر للذین تابوا. اللہ ہم نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو ضرور بھی ضرور معاف کر دیجئے جو دنیا میں تیرے بندے تیرے سامنے توبہ کر رہے ہیں. اگر یہ بات کھلم کھلا قرآن پاک میں آیت کا نمبر بھی دیا ہے. اور فرشتے دعا کرتے ہیں, اور میں نے کہہ دیا مفسرین نے بتایا ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا کام قیامت تک تمہاری ڈیوٹی یہی ہوگی, یہی ڈیوٹی کرتے تھے نا. جیسے جماعت کا بڑا اجتماع ہوتا ہے عالمگیر, تو بھائی تم کو یہاں مہمانوں کے لیے کھانا ہی کھلانے کا, ہٹنے کا نہیں, تم کو باورچی خانے میں ہی رہنے کا ڈیوٹی ہوتی ہے نا. تو ان لوگوں ان فرشتوں کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ یہی دعا کرتے رہو. تو دعا کرتے ہو فاغفر للذین تابوا. اللہ معاف فرما دیجئے ان لوگوں کو جن جو تیرے سامنے تیرے بندے توبہ کرتے ہیں. اگر کفر سے توبہ کرے مسلمان ہو جائے تو بھی معاف فرما دے, شرک اور بدعت سے توبہ کرے تو بھی معاف فرما دے, صحیح عقیدہ والے گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے. ساری چیز اس میں داخل ہے. واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں. اور یہی نہیں, یا اللہ وقیہم عذاب الجحیم, ضرور ضرور ان توبہ کرنے والوں کو جہنم سے بچا لینا. دیکھو جہنم سے بچنے کی دعا بھی فرض. اور یہی نہیں کہ جہنم سے بچانا, کبھی تو یہ ہے کہ بھائی چلو جہنم میں نہیں گئے, جھاڑ کے نیچے پڑے رہو, جھاڑ کے نیچے جاؤ, تمہیں مارتا نہیں ہوں, باہر پڑے رہو. نہیں, اللہ تعالیٰ یا کریم یہ نہیں, ربنا وادخلهم يلا ان کو داخل کرنا جنات عدن التي وعدتهم, ایسی جنتوں میں جن کا ان سے وعدہ کیا ہے, جنت کی بھی نہیں. وقهم السيئات, قیامت کی تکلیف سے ان کو ضرور بچا لینا. محسن کا سیئات مراد قیامت کی تکلیف. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته, اور قیامت کے دن قیامت کی تکلیفوں سے جو بچ گیا اس کے اوپر تیری رحمت ہوئی, تو ہم یا اللہ ان کے لیے رحمت چاہتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہے توبہ کرنے والے, کتنی بڑی عبادت ہے. کوئی یوں ہی قصوں سے کام نہیں چلا ہوں, قصے تو تائید کے لیے ہوتے ہیں. کام جو پورا بتلا رہا ہوں احادیث کے اور قرآن پاک. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی عبادت ہے. اسی لیے جو لوگ توبہ کو اپنے معمولات میں صحیح طور سے رکھیں گے, آخرت میں بڑا مرتبہ لے کر اٹھیں گے, بڑا ہی مرتبہ لے کر اٹھیں گے. اللہ کو ان کے اوپر بہت ہی رحم ہوگا. توبہ کر دو, بہت ہی رحم. پھر اللہ میری طاقت میں تو ہے نیکی تو ہی کراتا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں ہے. آپ نے دیکھا اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم کو کیا کہنے کا جواب میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم کو اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم کو کیا کہنے کا. پھر آگے کہتا ہے حی علی الصلاح, اے لوگوں گھر میں بیٹھے ہوئے نماز کے لیے آ جاؤ, کیا کہنے کا. لا حول, بدل گئی بات. ابھی تک لفظ لفظ بولنا تھا, ابھی آ بدل گیا. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یہ دو کلمے میں یوں کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. کہا ابھی ایسا نہیں کرنا کہ ہاں بندہ میں ہاں اللہ میں آ رہا ہوں لبیک یا عبدی, ایسا نہیں. اور میں تیری کیا طاقت ہے کہ تو نماز پڑھنے کے لیے آوے. کہ بہت بڑی بات ہے مسجد میں آنا, تیرے سے نہیں ہو سکتا ہے میری توفیق دیے بغیر. تو بول گھر میں بول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, میری مولا نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت میری نہیں ہے, آپ کی عظیم اور علی العظیم عالم اور عظیم جو صفت ہے اسی کے ذریعے سے بچ سکتا ہوں. آپ بچائے تو ہی بچ سکتا ہوں. فرمایا مانگ اللہ سے, تیری میری کیا طاقت کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. فرمایا ایسا نہیں کہ اللہ میں آتا ہوں, یار السلام کے جواب میں یہ نہیں کہ اللہ میں آتا ہوں, نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ پسندیدہ چیزوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں. اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے توبہ کرنے والے کی. قرآن پاک میں آپ کہیں گے کدھر مولوی صاحب کدھر کدھر سے نکالتے ہیں, تو سن لو ان کی اسما پارہ سورہ قیامہ اور پہلے نمبر کی آیت, لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ, لا زائدہ ہے. کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی, اور قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو اپنے آپ کو برا بھلا کہے. اس نے کہا کہ یہ جی کہا جی بہت بڑا مرتبہ ہو رہا ہے جو آدمی اپنے کو کہے اپنا ماٹھا پھوڑے کہ اللہ مر گیا تو معاف فرما دے, اللہ نا امید نہیں ہوں معاف فرما دے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایسے نفس کی اللہ تعالیٰ جہاں آفتاب کی قسم کھاتے ہیں, فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں, زیتون کی برکت والے درخت کی قسم کھاتے ہیں, ایسے ہی اس نفس کی قسم کھاتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.